الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا ربنا وابعث فيهم رسولا نتلو عليهم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خياركم من ذكركم بالله ليكفره وزادته علمكم منطقه ورغبكم في الآخرة عمله. اس وقت آپ اللہ کے سامنے جو تسلسل چل رہا تھا کہ تعمیر کعبہ سے اور تعمیر قلب میں دونوں میں کیا نسبت ہے، تعمیر کعبہ بیت اللہ کی تعمیر اور قلب کی اصلاح اور قلب کی تعمیر میں کیا رابطہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دونوں پیغمبروں صلی اللہ تعالی وسلم نے جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا فزیر قو ابراہیم القواعدہ من البیت و اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام نے جب تعمیر کعبہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، جس میں ایک سبق ہے ساری امت کے لیے قیامت تک کے لیے کہ کوئی عمل نیک اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سے جاری کرا دے اور ہمیں توفیق دے دے تو نیک عمل اور اچھے عمل کے بعد دل میں اکڑ اور تکبر اور بڑائی نہ آئے. دلیل ابھی پیش کرتا ہوں کہ دونوں نبیوں نے تعمیر کعبہ کے بعد اظہار فخر نہیں فرمایا کہ ہم دو شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کعبہ کے لیے منتخب کیا ہے سارے عالم میں، لہذا میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، اظہار فخر نہیں فرمایا، اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ دونوں پیغمبروں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی شخصیت کو مٹا دیا، تعمیر کعبہ کا نام بھی نہیں لیا کہ میں نے آپ کا گھر بنایا، بلکہ یہ عرض کیا کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے جو کچھ ہوا ہے منا لگا کر یہ بتا دیا ہماری طرف سے، اور ہم ہیں محدود، آپ کی غیر محدود عظمتوں کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، منا اس لیے لگا دیا ہماری طرف سے ہے، یہ تعمیر ہماری طرف سے ہے اور ہم کیا ہیں، محدود ہیں، انسان محدود ہے، اور اے خدا آپ غیر محدود عظمتوں کے مالک ہیں، غیر محدود بلندیوں والے ہیں، لہذا آپ کی غیر محدود عظمتوں کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ازراہ کرم قبول فرمائیے، ربنا تقبل منا، آپ ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لیجیے. سرین بالخصوص علامہ آلوسی سید محمود بغدادی جو مفتی بغداد تھے اور بچپن میں اتنے غریب تھے کہ ان کو پڑھنے کے لیے چراغ کا تیل نہیں ہوتا تھا، تو یہ چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے لیکن گدڑی میں لال بھی ہوتا. مجھے ایک شعر یاد آ گیا، الہ آباد کے بزرگ ہیں حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم، جو مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اکابر شخصیت میں شمار ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء مولانا علی میاں ندوی جیسے حضرات کو آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ ان سے دعا لینے کے لیے جاتے ہیں، اور حضرت نے علماء ندوہ سے خطاب فرمایا تھا کہ اے علماء ندوہ، بری نظر سے تو خشک ہو جاتا ہے انسان، تو اللہ والوں کی اچھی نظر سے کیوں نہ ہرا بھرا ہوگا. سارے علماء رونے لگے. اس وقت پھر جوش میں آ کر فرمایا تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں, یعنی تم علم کے زور سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ والوں کا دامن نہ پکڑو, ان کی رہنمائی حاصل نہ کرو. جوش میں حضرت جی کا شعر ہے یہ, حضرت الہ آبادی مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا شعر ہے. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے. آپ کسی اجنبی شہر میں جائیے اور آپ کا کوئی دوست ہو, آپ کہیں صاحب فلاں گلی فلاں محلے میں جانا ہے ملنا ہے, تو کیا کہتا ہے, آپ میرے ساتھ چلیے, میں جانتا ہوں اس گھر کو, گلی نمبر فلاں, مکان نمبر فلاں, بی بلاک اور اے بلاک اور جے بلاک اور فلاں, تو تین دن تھوڑی دیر میں پہنچا دیتا ہے. تو اللہ کا راستہ بھی جنہوں نے طے کیا ہوا ہے وہ اسی طرح سے اپنے ساتھ راستہ پہنچا دیتے ہیں. ورنہ بغیر بابا فرید عطار فرمایا کرتے تھے بے رفیق ہر کشت در راہ عشق. یہ وہ بابا فرید ہیں جن کے بارے میں مولانا جلال الدین رومی فرمایا کرتے تھے کہ ہفت شہر عشق را عطار گشت, ہفت شہر عشق را عطار گشت, یعنی بابا فرید الدین عطار نے اللہ کے عشق و محبت کے ساتھ شہروں کو طے کر لیا. اور ماں ہنوز اندر خمے یا کوچا عین, اور میں اللہ کی محبت کے کوچے گلی میں پڑا ہوا ہوں. اپنا مقام کتنا تواضع سے بیان کیا, کیونکہ بابا فرید الدین عطار سے بچپن میں فیض حاصل کیا تھا. تو فرمایا کہ بے رفیق ہر کشت در راہ عشق, بغیر رفیق اور ساتھی کے جو شخص اللہ کا راستہ طے کرتا ہے, عمر وہ گزر ساری زندگی گزر گئی, وہ نہ شدھ آگاہ عشق اللہ کی محبت سے آگاہ نہیں ہوا. زندگی گزر گئی, ساری زندگی گزر گئی مگر اللہ والا نہ بن سکا. یہ ہے ساتھی. اللہ کے نیک بندے, کسی کو ساتھ پکڑو, اس کے ساتھ چلو. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں, آپ میرے ساتھ آئیے. جب یہ شیر شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد اول نے سنایا تو فرمایا کہ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شعر و شاعری ہے, فرمایا قرآن پاک سے یہ مضمون لیا گیا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم سیدھا راستے کی تفسیر کی ہے کہ سیدھا راستہ کس کا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, اے خدا ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام نازل کیا ہے. اب انعام کی بھی تفسیر پانچویں پارے میں کر دی. قرآن پاک کا جب پورا مطالعہ کیا جاتا ہے تب قرآن سمجھ میں آتا ہے کہ انعام والے کون لوگ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ انعام والوں کی تفسیر نہ فرماتے دوسرے پانچویں پارے میں, تو انعام والے ہم لوگ سمجھتے کلفٹن والے, سوسائٹی والے, بڑے بڑے بنگلے والے جن کے دروازے پر دس دس ہزار بیس بیس ہزار کے کتے بھونکتے رہتے ہیں اور شاندار مرسڈیز گاڑیاں ہوں, ہر وقت بریانیاں ہوں, ہم یہی سمجھتے کہ نہیں بولو. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ انعام والوں کو پانچویں پارے میں بیان کر دیا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ نے انعام نازل کیا وہ کون لوگ ہیں, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, چار قسم کے لوگ, پیغمبر, نبی, صدیق, شہید اور صالحین, اللہ کے نیک بندے. قیامت تک اللہ ان کو رکھے گا, کیونکہ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین, متقی بندوں کے ساتھ رہو, یہ قرآن کی آیت ہے. علامہ علوسی اس کی تفسیر فرماتے ہیں سید محمود بغدادی کہ کونوا مع الصادقین یعنی متقی بندوں کی صحبت میں رہو, اور کب تک رہو یہ بھی مدت سمجھ لو. فرماتے خالقتهم لتکونوا مثلهم, اتنا اللہ والوں کے ساتھ رہو کہ تم بھی اللہ والے جیسے ہو جاؤ, تمہاری آہ اس آہ کو پہنچ جائے جو اللہ والوں کے سینے سے نکلتی ہے, تمہارے آنسو اس مقام پر پہنچ جائے جو اللہ والوں کی آنکھوں سے نکلتے ہیں, تمہاری مناجات اس مقام پر پہنچ جائے جو اللہ والوں کی دعا ہوتی ہے. در جگر استادہ ہستن سشر در مناجاتن بلی خونے جگر, مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ والوں کی مناجات کا مقام سن لو کہ مناجات میں ان کی جگر کا خون شامل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دعا کر رہے ہیں پنکھے کے میں ہیں, بازوں کو دیکھتے ہیں دعا کرتے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. مناجات کا عالم کیا ہے, اللہ والوں سے دعا سیکھو. کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفص ہم نو گرفتاروں میں. تو یہ مراد ہے. پھر آخر میں انعام والوں کے بارے میں ایک آیت اور نازل فرما دی، حسن اولئک رفیقا. دیکھو رفیق آیا یا نہیں؟ بابا فرید عطار نے جو فرمایا تھا، بے رفیق ہر کشور، بغیر ساتھی کے جو اللہ کے راستے میں جائے گا، راہب اور رہنما اور اللہ والوں کے بغیر تو تابق دنیا مارتا رہے گا. اس لیے اللہ کے اس آیت سے لیا انہوں نے. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بے رفیق ہر کشور در راہش، اللہ کے راستے عشق و محبت میں جو بے رفیق آیا وہ راستہ اس کو نہیں ملتا. فرمائے رفیق وہیں سے لیا اللہ نے جس کو فرمایا، وہ حسن اولئک رفیقا، یہ نبیین صدیقین شہداء صالحین اللہ کے والے نیک بندے، یہ بہترین ساتھی، بہترین ساتھی. حسن اولئک رفیقا، جس کے نیک، جس کے اچھے ساتھی ہونے پر قرآن نازل ہو جائے. آج لوگ کس کو دوست بنا رہے ہیں؟ دیکھو ذرا اس دوستی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ راستہ بتا رہے ہیں. دوست کس کو بناؤ، کس کو ساتھی بناؤ؟ یہ طبقہ جو ہے نبیین صدیقین شہداء صالحین، حسن اولئک رفیقا، بہترین رفیق ہیں، بہترین ساتھی ہیں، اتنے پیارے ساتھی ہیں کہ دنیا بھی بن جاتی ہے ان کے ساتھ اور آخرت بھی بن جاتی ہے. چاہے چٹنی روٹی ملے مگر سکون سے جیتے ہیں اللہ والے. اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے بریانی کھلائے، جس کو چاہے چٹنی روٹی کھلائے، جس کو چاہے امیر بنائے، جس کو چاہے غریب بنائے، مگر سکون دل کا اللہ والوں ہی کے پاس ہے، جس حالت میں چاہے رکھے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کی شان معاروی نے بیان فرمایا کہ خدا اگر چاہے تو کانٹوں میں ہنسا دیتا ہے. ایک شخص کانٹوں میں لیٹا ہوا ہے اور ہنس رہا ہے کیونکہ اس کے دل میں خوشی ہے. ایک شخص پھولوں میں اور پارکوں میں اور باغوں میں رو رہا ہے کیونکہ اس کے دل میں کوئی غم ہے، عظیم العظیم غم، بہت بڑا غم اس کے دل میں. تو اللہ پھولوں میں رولا دیتا ہے اور کانٹوں میں ہنسا دیتا ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ رفیق ان کو بناؤ، ساتھی بناؤ. اور ساتھی کس کو کہتے ہیں؟ جو کچھ دن ساتھ رہے. آپ جمعہ جو آتے ہیں، میں اس عمل کو بھی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے. لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان کا ساتھی ہوں؟ یا اس آیت پر کیا عمل ہو جائے گا؟ وہ حسن اولئک رفیقا، رفیق کس کو کہتے ہیں؟ صاحب یہ فلاں کے ساتھی ہیں. یعنی کچھ دن ساتھ تو رہے آدمی، کم سے کم سہ روزہ تو لگائیے. تین دن کے لیے خانقاہ میں آئیے تو بھی کچھ کہا جائے بھائی چلو ساتھ رہے، تین دن تک ساتھ رہے. چلیے سہ روزہ نہ صحیح، ایک روزہ صحیح، ایک ہی دن کے لیے، ایک دن ایک رات چوبیس گھنٹے کے لیے آ جائیے، دس دن دس روزہ بھی لگائیے، اور پھر اللہ توفیق دے تو سب سے کامل درجہ ہے کہ چالیس دن لگا دیجیے. ساری زندگی اگر بن جائے اور انسان کی آخرت اس کے ہاتھ میں آ جائے اور اللہ والا بن جائے تو اللہ کی محبت کے لیے چالیس دن کوئی چیز نہیں. پڑھنے کے لیے میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس ہونے کے لیے پانچ سال کا چلا لگتا ہے، اور اللہ کی محبت کے لیے چالیس دن کی سوچیے. قبر میں جاتے ہی ساری ایم بی بی ایس کی ڈگریاں بیکار، مگر اللہ کی محبت اگر آ گئی دل میں تو زمین کے اوپر بھی بہاریں ہیں اس کی، اور زمین کے نیچے بھی اس کی بہاریں ہیں، اور میدان محشر میں بھی اس کی بہاریں ہیں. یہ صحبت معمولی چیز نہیں، جیسے مرغی کی پر میں انڈا ہے، انڈا 21 دن رہتا ہے مسلسل، نکالا مرغی الگ نہیں کی جاتی، نہ انڈا الگ کیا جاتا، 21 دن مسلسل رہتا ہے، پھر اس میں جان آتی ہے، روح آتی ہے. وہ زردی مردہ ایک حیات کی شکل میں، زندگی کی شکل میں چوزا اور مرچا بن جاتا ہے، پھر اپنی چونچ سے وہ چھلکے اتار دیتا ہے، چھلکے توڑ دیتا ہے، اور یہ شعر پڑھتا ہوا تعلقات کی زنجیروں سے نکل آتا ہے. کیا شعر پڑھتا ہے وہ بچہ؟ بس زبان حال پڑھتا ہے، نہیں تو کہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا. کیونکہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا مرغی کا بچہ کوئی شعر پڑھتا ہوا نکلتا ہے. بس زبان حال پڑھتا ہے، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا. جب ایمانی حیات آتی ہے، روحانی حیات ملتی ہے، صاحب نسبت ہوتا ہے انسان، اللہ کا ولی بنتا ہے،
اس وقت اس کی ہمت اور حوصلے میں بلندی آ جائے. جس کو تعلق میں اللہ حاصل ہوگا اس کے حوصلے میں بلندی آتی ہے. جس کا حوصلہ پست ہو, جس کے ارادوں میں پستی ہو, جس کے عزائم میں سستی ہو, اور جو ہر نفس کے خواہشات کا غلام بن جاتا ہے, ابھی تعلق میں اللہ کی دولت اس کو نصیب نہیں ہو. کیونکہ بادشاہی کبھی الوستان میں خیریت سے خوشی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. معروف فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہی جو شاہ نے پالا تھا, اور اس بادشاہی کہاں رہتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ دیکھو شاہ اپنے ہاتھ پر رکھتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتا ہے. معروف فرماتے ہیں کہ شاہ کی آنکھوں کے فیض سے بادشاہی کو اللہ یہ حوصلہ دیتا ہے کہ جنگل کے بادشاہ پر حملہ کرتا ہے اور شیر کی آنکھیں نکال دیتا ہے. دوسرے جانوروں پر حملہ کرنا اپنی بھی توہین سمجھتا ہے اور اپنے بادشاہ کی توہین بھی سمجھتا ہے. اللہ والے جب وہ نگاہ اور وہ حوصلہ پا جاتے ہیں تو ساتوں آسمان سے عبور کر کے اپنے اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرتے ہیں. زمین کے مردوں سے تعلق نہیں کرتے, گد کی طرح مردے نہیں کھاتے. یہ دلیل ہے کہ تم ابھی زمین پر پڑے ہوئے ہو, تمہیں اس عرش والے مولا سے ابھی صحیح تعلق قائم نہیں ہوا. ورنہ کوئی کرگس گد مردہ کھا رہا ہے, کبھی آپ نے بادشاہی کو دیکھا کہ کسی مردہ سے لپٹا ہوا ہو؟ مولانا فرماتے ہیں ہاں کبھی خطا ہو سکتی ہے, معصوم نہیں ہو سکتے اللہ والے, کبھی ان سے خطا ہو سکتی ہے, لیکن وہ پھر اس خطا پر قائم نہیں رہتے. ایسی توبہ کرتے ہیں کہ زمین و آسمان ہل جاتے ہیں, عرش الٰہی کو ہلا دیتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں در مناجاتم بدی خون جگر, اے خدا میری مناجات میں میرے جگر کا خون دیکھ لیجیے آپ. بدی کیا ہے؟ درخواست کر رہے ہیں اے خدا در مناجاتم بدی خون جگر, میری دعا میں میرے جگر کا خون آپ دیکھ لیجیے. اس کا نام دعا ہے. میں نے دعا مانگتے ہوئے اپنے بزرگوں کو دیکھا. حضرت شاہ عبد القنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دعا مانگتے تھے اتنا روتے تھے کہ سجدہ گاہ تر ہو جاتا تھا. کانپور میں ایک مرتبہ حاجی سلام الدین کے گھر پر حضرت نے مغرب کی نماز پڑھائی, مغرب کے بعد دعا میں رونا آ گیا اور رو کر کے یہ شعر خواجہ صاحب کا پڑھا, کیا نظر مکر نہ ڈالی جائے گی. یہ اللہ کے حوالے اپنے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں دعا میں. کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد بسالی جائے گی. کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی, کیا میری فریاد خالی جائے گی. دنیا میں کسی شخص نے اللہ سے کو صحیح طریقے سے مانگا ہو اور چاہا ہو یقیناً اس کو اللہ ملا, بشرطے کہ وہ اخلاص سے اللہ کو چاہا ہو. جو دل کی گہرائیوں سے اللہ کو اس نے یاد کیا ہو اور طلب کیا ہو. جو لوگ نہیں پہنچے یقیناً وہ غیر مخلص, کوئی نہ کوئی ان کے نفس کی آمیزش, ان کے اخلاص میں نفس کی سازش, آمیزش اور آویزش, خواہشات کی غلامی اور بت پرستی کے ساتھ ہیں. وہ توحید ان میں نہیں, دنیا کے بتوں اور خوبصورت حسینوں سے بھی ان کے دلوں میں جگہ جگہ بت ہیں. ان کے دل میں جگہ جگہ مندریں ہیں, مندر جس میں کسی حسین لڑکے کی, حسین لڑکیوں کی شکلیں ہیں. ماضی کے بھی ہیں, ماضی کے بت خانے بھی ابھی ان کے شکستہ نہیں ہوئے. اگرچہ وہ داڑھی رکھ کر خانقاہوں میں آ گئے, لیکن اپنی ماضی کی زندگی سے سچی توبہ نہیں کی انہوں نے. اب بھی ان کے قلوب کا اگر ریسرچ کیا جائے, تجزیہ کیا جائے اور پوسٹ مارٹم کیا جائے تو ان کے قلب میں ان کے پرانے معشوق اب بھی گھسے ہوئے ہیں. لا الہ کی صحیح طاقت سے انہوں نے ابھی بت پرستی سے توبہ نہیں کی. یہی وجہ ہے ان کے اللہ والا نہ بننے کا. قصدن و اختیار سے تو کم سے کم عقلن گھن کرو مردوں سے. آپ بتائیے کسی گھر میں بریانی ہو, شامی کباب ہو, اور نہایت شاندار قالین ہو, ہر طرف عطر 10,000 روپے والا تولا لگا ہوا ہو, لیکن اسی گھر میں ایک مردہ بھی پڑا ہو, کفن سے لپیٹا ہو, جس کو ابھی دفن نہ کیا گیا ہو, کیا اس گھر والے بریانی اور شامی کباب سے خوشی محسوس کریں گے؟ تو جس کے دل میں کوئی مردہ کی محبت پڑی ہوئی ہے وہ اللہ کی محبت کی بہاروں سے ابھی وہ صحیح بہاریں نہیں پا سکتا. اسی لیے اللہ نے لا الہ پہلے نازل کر دیا الا اللہ بعد میں, کہ اگر الا اللہ کی بہار لینی ہے تو لا الہ سے, غیر اللہ سے اپنے دل کو پاک کرو. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کسی گھر میں ایک مردہ لیتا ہو, کتنے ہی عمدہ کھانا ہو, کتنے ہی دوست احباب میں شعر و شاعری بھی ہو, دلچسپی کی باتیں ہوں, کیا اس گھر والوں کو صحیح مزہ آئے گا؟ کیونکہ اس مردے کی وجہ سے ایک وحشت گھبراہٹ ہے کہ جن کے دل میں مرنے والوں کی محبت گھسی ہوئی ہے. ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. جن کے دل میں مردوں کی مرنے والوں کی مرنے والے اگرچہ روڈوں پر چل رہے ہیں, یہ مرنے والے ہیں کچھ دن کے لیے چل رہے ہیں, جیسے کیسٹ بھر دیا گیا ہو, اسی پلاسٹک کا ایک دو آدمی بنا دو, پلاسٹک کا ایک عاشق ایک معشوق بنا دو پلاسٹک کا, اور اس میں کیسٹ بھر دو اور بجلی سے چلا دو, تو کہتا آخا السلام علیکم صاحب کیا کہنا ہے, ارے نازکی تیرے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی لات کسی ہے, خوب باتیں عشق محبت کی ہو رہی ہیں. کیسٹ ختم ہوا دونوں دھڑ سے گر گئے, کیسٹ ختم ہوا وہ ادھر گرے وہ ادھر گرے, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی. میرا شعر ہے یہ, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. چند دن چلتی پھرتی تصویریں, مرنے کے بعد سب افسانے ختم. اس لیے ان مردوں سے دل کو مت لگاؤ. جس کے دل میں کسی مردہ کی محبت کسی دل کے گوشے میں ہوگی اور اختیار سے اس کو باقی رکھتا ہے, ایک غیر اختیاری ہے اس کی تو معافی, تو اس کے دل کو اللہ کی محبت کی بہار نہیں مل سکتی جو اختیار سے اس سے مزے لیتا رہتا ہے. اس دوستوں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان بزرگوں کو رفیق بناؤ. جمعہ جمعہ کی ملاقات عظیم و شان نعمت ہے, لیکن اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں کا رفیق ہے. دنیا کی تاریخ میں آپ کو رفیق نہیں لکھا جا سکتا. اتنا کہا جائے گا کہ جمعہ جمعہ جایا کرتے تھے حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس, فلاں صاحب کے پاس, کم سے کم تین دن بھی رہ لو تو رفاقت ثابت ہو گئی. ایک چوبیس گھنٹہ بھی رہ لو تو کہہ سکتے ہو کہ میں ان کا ساتھی ہوں, ایک دن چوبیس گھنٹے رہا ہوں کبھی زندگی میں. آپ سے جو خطاب کر رہا ہے اختر نے سترہ سال کی جوانی میں, چالیس دن شاہ عبد الغنی صاحب کی خدمت میں پہلے ہی ملاقات میں رہ گیا. اپنا عمل ظاہر نہیں کرنا مناسب ہوتا ہے, لیکن اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی اور اپنے دوستوں کے سارے عمل کر رہا ہوں. چالیس دن پہلے ہی ملاقات میں رہا اور اس کی برکت آج تک محسوس کرتا ہوں, کیونکہ میں اعظم گڑھ سے علی گڑھ گیا, جہاں بھی گیا کسی سوسائٹی سے میں متاثر نہیں ہوا. وہ چالیس دن کا صحبت ہر زمانے میں ہر وقت میرے کام آتی ہے, ایک حیات عطا ہو جاتی ہے, ایک مزاج بن جاتا ہے, بشرطے کہ وہ چالیس دن ایسا ہو کہ باہر خانقاہ کے نہ نکلے, پان کھانے بھی کسی سے پان منگوا دے, مسجد یا اس کی صحبت بس, کسی سے بات چیت بھی نہ کرے, گفتگو سے بھی نور نکلتا رہتا ہے. یہ وہ چیز ہے جس کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب نے فرمایا تھا کہ علمت کو خطاب کر کے, تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. علماء کے شیخ ہوئے, مسٹر خواجہ عزیز الحسن مسٹر انگریزی داں علماء کا پیر بن گیا. مفتی جمیل احمد تھانوی ابھی لاہور میں زندہ ہے, پوچھ لو لاہور جا کر, انہوں نے بھی اپنا پیر بنایا. مولانا ابرار الحق صاحب نے بھی ان کو اپنا شیخ بنایا. یہ ہوتا ہے, اس کو کہا تھا شاہ ابو الحسن شاہ ابو المعالی کو, بھیکا شاہ نے کہا تھا بھیکا معالی پرواریاں, ان کا ایک بزرگ تھے ان کا نام تھا بھیکا شاہ, وہ کہا کرتے تھے اپنے شیخ کا نام لے کر, بھیکا معالی پرواریاں, اے بھیکا شاہ ابو المعالی پر میں فدا ہو جاؤں, دن میں سو سو بار یعنی دن میں سو سو مرتبہ میں ان پر قربان ہو جاؤں. کاغذ سے ہنس کیو, میں کوا تھا گناہوں کا عادی تھا, مردے کھایا کرتا تھا, کاغذ سے ہنس کیو کرت نہ لاگی بار اور کرنے میں دیر بھی نہ لگی. صحبت اگر اخلاص سے ہو انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک الو کا جنگل تھا, میں معروم کہ آپ کو مثنوی سنا رہا ہوں, بزبان فارسی ہے لیکن میں بزبان اردو پیش کر رہا ہوں, کہیں کہیں فارسی شعر بھی پیش کروں گا. ایک بادشاہی جو بادشاہ کے محل میں رہتا تھا, شاہ کے پنجے پر رہتا تھا, اس کی آنکھیں شاہ کی آنکھوں سے ٹچ ہوتی تھی, شیر کا شکار کرتا تھا وہ بادشاہی. ایک دن شاہی محل سے اڑا, راستہ بھول گیا, بجائے شاہی محل کے ایک جنگل میں چلا گیا. وہ جنگل ویران تھا, اس میں ہزاروں الو ہر درخت کے اندر کھوتے میں, وہ سوراخ سا ہوتا ہے نا درختوں میں, اس میں بیٹھے ہوئے تھے. جب بادشاہی کو دیکھا تو سب نے چو 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 کر کچ 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 کچمچ کچمچ شروع کر دیا کہ یہ کون سا جانور آ گیا. دیکھو تو عجیب و غریب ہے, ہماری ڈیزائن کا نہیں ہے, غیر مانوس معلوم ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے جنگل پر قبضہ کر لے اور ہمارے انڈے بچے سب کھا جائے, لہذا انہوں نے شور مچایا. تو اس بلو نے, اس بادشاہی نے کیا جواب دیا؟ جو اس نے جواب دیا وہی ہمیں جواب دینا چاہیے جب شیطان و نفس ہم کو نامناسب جگہ لے جائے. نظر بازی, وی سی آر, سینما, جتنے دنیا میں گندے گندے کام ہیں اس طرف کھینچے, یعنی آپ کو الوستان لے جائے, تو بادشاہی والا جواب دیجیے. اس نے کیا جواب دیا تھا؟ اس نے کہا, اور وہ کیا کہتا بےچارا, مولانا رومی کا کمال دیکھیے, اس بادشاہی کی طرف سے وہ مولانا رومی بیان کر رہے ہیں. تو اس نے یہ جواب دیا, من نخاہم بوت ہینجا میروم. سبحان اللہ, کاش کہ ہمارے دلوں میں یہ درد پیدا ہو جاتا کہ جو بدنظری میں مبتلا ہے انہیں یاد آ جائے کہ ہم بادشاہی ہیں اور فوراً بھاگتے ہو, ففروا الی اللہ ہوتے, قرار نہ پکڑتے وہاں. جو شخص نافرمانی میں قرار و سکون حاصل کرتا ہے, اس ظالم کو تو فرار کا نقطۂ آغاز اور زیرو پوائنٹ بھی حاصل ہے. کس منہ سے اپنے کو عاشق اللہ کو کہتا ہے؟ بادشاہی نے کہا, من نخاہم بود, یہ مولانا رومی کے شعر ہیں, من نخاہم بود گنجا می روم, ارے الو میں اس جنگل میں نہیں رہوں گا, میں جا رہا ہوں. من نخاہم بود فعل مستقبل ہے, خاہم بود فعل مستقبل ہے, میں نہیں رہوں گا یہاں اس جگہ, الوؤں میں میں نہیں رہتا, میرا کام الوؤں میں رہنا نہیں ہے, میں بادشاہوں کے پاس رہتا ہوں. من نخاہم بود گنجا می روم, میں جا رہا ہوں. دوسرا مصرع کیا, آج تو دیکھو میں نے اپنے طلبہ سے یہاں تک کہا کہ اس طرف مو کر کے مت بیٹھو جدھر فلیٹ ہے, تم نہیں دیکھو گے لیکن خواتین یہی کہیں گی کہ دیکھو داڑھی والا ہماری طرف مو کر کے بیٹھتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے طلبہ کی نیت میں کوئی فطور ہے, طلبہ نیک ہیں, کھولے بھالے ہیں, سادے ہیں, وہ سوچتے ہیں جدھر چاہو مو کر کے بیٹھ جاؤ, ہم دیکھتے تو نہیں ہیں. لیکن میں ان کو نصیحت کرتا ہوں اپنے طلبہ کو, اپنے مدرسے کے اسٹاف کو, کہ ادھر مو کر کے مت بیٹھو, کعبے کی طرف مو کرو یا ادھر مو کر لو, اس لیے کہ شیطان بدگمانی ڈالتا ہے. بلکہ وہ کہیں گے کہاں سے مدرسہ بن گیا, جس مولوی کو دیکھو میری طرف مو کیے بیٹھا ہوا, ہرگز مت دیکھے ہمارے طلباء کرام, اس کو خوب نصیحت کر لو, منہ دوسری طرف کرو. میں بھی جب کبھی گرمیوں میں بیٹھتا ہوں تو منہ ادھر نہیں کرتا, منہ اس دوسری طرف کرتا ہوں تاکہ موضع تہمت سے بچو. حدیث میں آتا ہے موضع تہمت سے بچو, اگر سے حقیقت صحیح ہے آپ کی لیکن تہمت کے موقع سے بچو. تو اس الو نے کیا کہا, اس بادشاہی نے الوؤں سے کیا کہا, من نخاہم بود انجا میروم, ارے میں یہاں نہیں رہوں گا اے الو. اور اس میں الو کے پٹھے بھی تھے, یعنی الو کے بچے. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے, یہاں امپریس مارکیٹ میں ایک شخص الو بیچ رہا تھا, تو ایک تو الو بڑا تھا بڑا الو, ایک اس کا بچہ بھی تھا. اس نے کہا کیا دام ہے, تو بڑے والے الو کا دام بتایا 5 روپیہ, اور جو بچہ تھا اس کا کہا 10 روپیہ. تو اس نے کہا تھا الو کے بچے کا نام 10 روپیہ اس کا دام, اور الو جو اتنا بڑا ہے اس سے 3 گنا زیادہ, اس کی قیمت 5 روپیہ, آدھا دام, کیا بات. اس نے بات یہ ہے کہ جب آپ کو غصہ چڑھتا ہے تو آپ خالی الو نہیں کہتے بلکہ الو کا پٹھا کہتے ہیں, اس لیے میں الو کے پٹھے کا دام زیادہ مانگ رہا ہوں تاکہ آپ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. خیر, تو اس بادشاہی نے کہا, من نخاہم بور انجا میرون, میں تمہارے اندر نہیں رہوں گا, جا رہا ہوں. سوئے شاہنشاہ راجے میشوں, میں اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ رہا ہوں. ارے ہم آپ بھی ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے اللہ کی طرف بھاگ جا رہا ہوں. انی ذاہب الی ربی سیاتین, یہ کہہ دو اے اللہ میں اپنے اللہ کی طرف بھاگ رہا ہوں. کوئی تیزی, کوئی ایسی ننگی عورت سامنے نظر آئے, فٹ سڑک بدل دو, نظریں بدل دو, اس طرف سے گزر جائے تو پیٹھ ادھر کر لو, اور یہ آیت پڑھ لو, انی ذاہب الی, میں جا رہا ہوں, الی ربی, اپنے رب کی طرف, یعنی اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتا ہوں. سیاحدین عنقریب پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دے دے گا. جس نے نظر سے نظر ملایا, لعنت اللہ کی برستی ہے اس پر, حضور کی بدعا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے کہ لعنت کرے اللہ ان لوگوں پر جو اپنی نظروں کو لڑکیوں سے ٹیڑیوں سے اور نامحرم عورتوں سے خراب کر دیں. نبی کی بدعا معمولی بات ہے. چہرہ بھی دیکھو ان کے ایسے لوگوں کے, اس میں لڑکے بھی شامل ہیں جن کے داڑھی موچھ نہ ہو. بدنظری کے بعد چہرہ آئینے میں دیکھ لو, لعنت پھٹکار برس رہی ہے. باز شاہی نے کا پہلا شعر معرومی نے بیان کیا, من نخان بھون اینجا میروم, میں یہاں نہیں رہوں گا, جا رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, سوئے شاہنشاہ راجے میشوں, میں بادشاہ کے پاس رہتا ہوں. مسلمانوں, میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, ہم آپ بھی یہی کہہ دیں کہ میں مسجد جا رہا ہوں, میں دور کا پڑھ کے اپنے اللہ کو یاد کروں گا. اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ, اللہ کے پاس چلے جاؤ, کیونکہ اللہ والوں کے پاس جانا اللہ ہی کے پاس جانا ہے. معروف فرماتے ہیں, ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا, جو چاہے کہ میں خدا کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ لوں, وہ نشینت با حضور اولیاء, تو اس سے کہہ دو کہ کسی ولی اللہ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ لوں. جو عطر کی شیشی کے پاس بیٹھتا ہے, وہ عطر کے پاس بیٹھتا ہے یا نہیں؟ اس شیشی, جس شیشی میں عطر ہو اس کے پاس بیٹھ جائے تو جا کے کہتا ہے, کہہ سکتا ہے یا نہیں کہ میں آج عطر کے پاس بیٹھا ہوا؟ بولو بھائی, تو جن کے شیشی میں, جس میں شیشی ہے یا نہیں, جن کے شیشی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی عطر ہے, ان کے پاس بیٹھنا گویا کہ خدا تعالیٰ کے پاس بیٹھنا ہے. دوسرا شعر کیا کہا, کی خرابہ باد در چشمے شماس. بادشاہی نے دوسرا شعر کیا کہا, دوسرا مضمون جس کو معرومی نے بیان کیا, کی خرابہ باد در چشمے شماست, اے الو یہ ویرانہ, یہ جنگل برباد, یہ تمہارا, تم کو مبارک. یہ خرابہ باد, دیکھو نام کیسا رکھ دیا, خرابہ باد, غریب آباد نہیں ہے کہ لالو کھیت کے پاس ہے غریب آباد بھی نہیں, خرابہ باد یعنی خراب جگہ, ویران. الو ہمیشہ ویرانے میں رہتا, اسی لوگ کہتے ہیں الو اگر نظر آ جائے تو کہیں ہمارا گھر ویران نہ ہو جائے. نہیں, ایسا یہ عقیدہ رکھنا صحیح نہیں, جائز نہیں. الو کے اختیار میں ہمارا گھر برباد کرنا نہیں ہے, ہم مومن ہیں, اللہ کے قبضے میں سب کچھ ہے. اور انگریزوں نے تو الٹا معاملہ کیا, وہ کہتے ہیں کہ ہر گھر میں الو رکھتے ہیں انگریز. لندن میں جا کر دیکھو, انگریز کے کمروں میں الو رہتا ہے یا الو کی تصویر. کہتے ہیں بہت عقل مند جانور ہے, خاموش رہتا ہے, کچھ سوچتا رہتا ہے اور دن بھر سوتا رہتا ہے اور رات بھر جاگتا ہے. میری تقریر میں جب کبھی کوئی سوتا ہے تو میں ایک قصہ بیان کرتا ہوں. وہ قصہ بھی بیان کیا میرے ایک دوست نے, حکیم عامر احمد صاحب, مرحوم ہو گئے بیچارے, تکسیلا والے. کہنے لگے کہ ایک بنیا, ایک خان صاحب ہندوستان میں مقروض ہو گئے, ایک بنیا کے ادھار کھایا. دوستوں میں یار باشی کرتے تھے, کماتے ماتے تھے نہیں, ایک بنیا سے ادھار لے لے کھایا, یہاں تک کہ 10,000 قضا ہو گیا. بنیے نے کہا دے دو ورنہ مکان اور زمینداری خروب کر لوں گا, مقدمہ کر دوں گا. خان صاحب نے دوستوں کو بلایا کہ بھائی دیکھو, ایک میں, تم سب جا کر اس بنیے سے کہو کہ تمہارے یہاں الو بکتا ہے, تو جب 10-20 گاہک جائیں گے تو وہ الو مانگے گا, تو ہم الو لے کر جائیں گے, وہ ہم سے خرید لے گا, ہم اس کو 15,000 میں بیچ دام بتائیں گے. وہ پوچھے گا کہاں استعمال ہوتا ہے, میں بتا دوں گا کہ راجا لوگ اپنی بیٹی کی شادی میں جہیز میں دیتے ہیں, تو میرا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا, 5,000 اور اضافی مل جائے گا. خان صاحب نے 10-20 دوستوں کو, جو ان کے حقے میں شریک تھے, حقہ شریک دوست ہیں, وہ جناب ہر آدمی بنیا, ہندو بنیا کے ہاں, ارے لالا جی الو ہے تمہارے یہاں؟ لالا جی نے کہا بھائی الو بھی کہیں بکتا ہے؟ ان کا ہاں, شادی کا زمانہ ہے, راجا لوگ اپنی بیٹی کی جہیز میں دیتے ہیں. یہ گیا دو گیا, 10-20 جب گئے تو اس کو یقین آ گیا. اب جب دیکھا فیلڈ ہموار ہو گئی لالا جی کی, خریداری کے لیے بے چین ہے الو خریدنے کے لیے, تو اس نے جنگل سے الو پکڑا خان صاحب نے اور لے گئے اپنا, اس کے ساتھ پان وان کھا کے اس کے اوپر بھی تھوڑا پان لال لال لگا دیا, وہ ذرا اور حسین ہو گیا. لالا جی نے کہا او خاصا خاصا الو بیچو گے؟ کہا بیچوں گا مگر دام بہت مہنگا ہے, آج کل شادی کا زمانہ ہے. کہنے لگے کسی بھاؤ سے ہو ہمیں دے دیجیے آپ. کہنے لگے بھائی دیکھو اپنا بہی کھاتا لے آؤ, 10,000 کا جو قرضہ ہے میرے سامنے کاٹو, اسے لکیر مارو, اور لکھو اصول پایا اور 5,000 نقد لے کے آؤ. خاصان نے الو اس کو دیا 15,000 میں, 10,000 قرضہ معاف کرایا اپنا, 5,000 نقد لے کے آئے موچھے برتاؤ دیتے ہوئے, اور ساتھیوں سے دوستوں سے کہا آپ نہ جانا ورنہ وہ الو پھنسا لے گا. اب اس بنیے کے یہاں مت جانا کیونکہ اس کے یہاں الو آ گیا ہے. وہ کہے گا الو لو, روزانہ الو مانگتے تھے تو سارے تم لوگ الو بن جاؤ وہاں, خبردار میں نے اس الو کو الو بنا دیا ہے, میں نے اس الو کو الو بنا دیا ہے, اب تم لوگ مت جانا ورنہ پھر وہ الو تمہیں دے دے گا اور تمہیں لینا پڑے گا, روزانہ تم مانگ رہے تھے. سب نے جانا چھوڑ دیا. اب بنیا جو ہے بہت غمگین ہوا کیونکہ اس کی چمڑی جائے تمڑی نہ جائے بہت ہی غمگین ہو گیا, تو اس کو 10 پیچس لگ گئے. تو الو کیونکہ دن میں سوتا ہے رات کو جاگتا ہے, تو ایک دن اس نے الو کی آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ آنکھ ہی نہ کھولے بن کی ہوئی, تب وہ اور رونا چلانا شروع کر دیا اور الو سے کہا ارے جمع کے ڈوبو آنکھیں تو کھولو, یعنی میری تم مر جائے گا بہت تو میری تو جمع ڈوب جائے گی, نفع بھی کیا ملے گا. تو اس لیے میں نے جب کوئی میرے سامنے سوتا ہے اور بے تکلف دوست ہوتا ہے, سب کو نہیں کہتا, کوئی ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اب کوئی MBBS ڈاکٹر ہو تو اس کو تھوڑی کہوں گا, یعنی اپنے خصوصی بے تکلف دوست میں ایک قصہ سنا لیتا ہوں جس سے نیند بھاگ جاتی ہے, ورنہ کہیں ہاں وہ کہیں گے پھر جمع کے دو ہم بھی بن جائیں گے. دوسرا شعر معروف نے فرمایا کہ اس بادشاہی نے کہا سوئے شاہنشاہ راجے نشوں, پہلے کیا کہا ای خرابہ باد در چشم شماس, اے الو یہ ویرانستان یہ الوستان الو کی جگہ جو ہے تم کو مبارک ہو, بحر من آسا شہ خوب جاس, میرے لیے میرے بادشاہ کی کلائی بہترین جگہ ہے جہاں میں بیٹھا رہتا ہوں. مومن کو بھی کہنا چاہیے کہ میری مسجد کا مصلح اور میری تصویر اللہ کے ساتھ مشغول ہونا سلطنت سلیمانی سے افضل ہے, وہ میرے لیے بہتر ہے کہ تم مردوں کو میں دیکھوں, اس کے بعد شکل بدل جائے تو میں سر پیٹوں اپنا. بولو بھائی کتنے لوگ حسینوں کے چکر میں تھے, جب جغرافیہ بدل گیا تو سر پیٹ کے سر پر بھاگے. اس لیے میرا شعر ہے ادھر جغرافیہ بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی, نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مسٹری باقی, سب افسانے ختم. تیسرا شعر اس نے مہارومی نے فرمایا کہ اس بادشاہی نے کہا یہ خراب آباد در چشم شماس یہ ویرانستان ہے, الو تمہاری نظر میں قدر بہتر ہے, میری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور بحر من آسا ادیش خوب جاگ, میرے لیے بادشاہ کی کلائی اللہ والوں کے لیے اللہ کا ذکر فکر اور تصویر اور تنہائی, خدا تعالیٰ کی یاد میں مشغولی کا وہ لمحہ جس پر میرا شعر ہے, میرے وہ لمحات جو گزرے خدا کی یاد میں, میرے جو لمحات گزرے ہیں خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری زیست کے حاصل رہے, یعنی زندگی کا نچوڑ حاصل رہی ہے جو سانس اللہ کی یاد میں گزر جائے, جو میرے لمحات گزرے ہیں خدا کی یاد میں بس وہی لمحات میری زیست کے حاصل رہے. بھائی آنکھ بند مت کرنا, ابھی جمع کے ڈوبو کا قصہ سن چکے ہو, سمجھ گئے؟ ہاں آنکھ مت بند کرنا, تقریر میں پھر وہ آپ لوگوں کا فیض ہمیں پھر کیسے ملے گا. تیسرا شعر فرمایا معروف نے کہ اس بادشاہی نے کہا ہاں پھر ان لوگوں نے ایک میٹنگ کی کہ یہ باتیں بنا رہا ہے, یہ مکار ہے, ابھی جنگل پر قبضہ کر لے گا, اس کے پر نوچ لو, اس کو بالکل ختم کر دو جان سے پیٹ پیٹ کے مار مار کے. بادشاہی نے سنا تب اس نے کہا یہ کہ میں بادشاہی ہوں گفت باز گر یک پرے من بشکنت, بادشاہی نے جب دیکھا کہ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے اور مجھے مارنے کی میرے پر اکھاڑنے کی سازش ہو رہی ہے, تب اس بادشاہی نے اعلان کیا کہ گفت باز گر یک پرے من بشکنت, بادشاہی نے کہا اے الو اگر میرا ایک پر تم نے توڑ دیا دیکھ چغدستہ شہنشاہ برکنت, میرا بادشاہ وہ تمہارے جنگل میں آگ لگا دے گا, تمہیں انڈے بچے سے ختم کر دے گا. معروف فرماتے ہیں ہیج قوم میرا خدا رسوا نہ کر, کسی قوم پر عذاب نازل نہیں ہوتا تا دلے صاحب دلے نامت بگر, جب تک کسی اللہ والے کا دل نہیں دکھایا جاتا. اس کے بعد پھر مولانا فرماتے ہیں اس بادشاہی نے کہا کہ تم ہماری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے. بازم و درمن شبد حیران ہما, میں بادشاہی ہوں میری حقیقت میں تو حیران ہما حیران ہما, جس کے سائے سے بادشاہت ملتی ہے. بازم و درمن شبد حیران ہما, میں بادشاہی ہوں میری حقیقت اور میری بلندی شان کو ہما نہیں جانتا. چغد کے بوت کی بیدانت سے رما, چغد کے بوت, ارے الو کیا جانے چغد کے بوت, الوؤں کی کیا حقیقت ہے کہ بیدانت سے رما کہ وہ ہمارے اسرار اور ہمارے راز کو سمجھ سکے. اللہ والوں کو بھی کم لوگ پہچانتے ہیں. لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد غم, میرا شعر سنیے, لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد غم, یعنی اللہ والے اگر ہنستے بھی ہیں تو ان کے جگر میں اللہ کی محبت کا درد و غم ان کے دل میں اس وقت بھی ہوتا ہے. لب ہے خندہ جگر میں تیرا درد غم, تیرے عاشق کو سمجھا ہے لوگوں نے کم, تیرے عاشق کو سمجھا ہے لوگوں نے کم, اللہ کے عاشقوں کو کم لوگ سمجھتے ہیں. مولانا رومی نے اس لیے فرمایا کہ خدا نہ کرے کہ ہماری روح نابینا بڑھیا کی طرح ہو جس نے بادشاہی کو نہ پہچاننے سے اس کے ناخون تراشنا شروع کر دیا اور اس کے پر کاٹنا شروع کر دیا. تو مولانا فرماتے ہیں کہ جس طرح اندھی بڑھیا بادشاہی کی ناقدری کرتی ہے, بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کی روحیں نابینا ہیں, اللہ والوں کو پہچاننے سے قاصر ہیں, اندھی بڑھیا کی طرح مذاق ان کی غیبت اور ان کی برائیاں کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی کہ اے خدا ہمیں اندھی بڑھیا نہ بنا, ہمیں اپنے پیارے اور مقبول بندوں کی معرفت کی لیے بینائی عطا کر دے. خدا سے مانگتا ہوں کہ اے خدا ہم کو بینائی دے دے, ہمیں آنکھ دے دے کہ ہم تیرے مقبول بندوں کو پہچان لیں تاکہ ان سے کچھ ہمیں مل جائے. اب سنیے, ربنا وبشرہم رسولا, تعمیر کعبہ کے بعد دونوں نبیوں نے دو کام کیے. نمبر ایک کہ انہوں نے پہلے دعا کی, تقبل کا صیغہ باب تفاعل سے ہے. اللہ مالوسی فرماتے ہیں وسیع اختیار صیغۃ التفاعل اعتراف بالقصور, باب تقبل جو ہے باب تفاعل سے ہے, اس میں اعتراف قصور اور تکلف ہوتا ہے, تکلف کی خاصیت ہوتی ہے. کیا مطلب کہ اے اللہ دونوں نبیوں نے کہا ہے خدا یہ کعبہ جو میرے ہاتھوں سے بنا اس قابل نہیں کہ آپ اس کو قبول فرمائیں, لیکن ازراہ کرم ازراہ تکلف اس کو قبول فرما لیجیے. اللہ مالوسی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وفی اختیار صیغۃ التفاعل اعتراف بالقصور, تقبل کا لفظ جو ہے اس میں قصور کا اعتراف کہ ہم سے حق ادا نہیں ہو, ہم آپ سے عہد کر لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نماز کی تلاوت کی حج کی عمرے کی یا کوئی اچھے عمل کی توفیق دے دے تو یہی دعا پڑھ لیا کیجیے. ربنا جب میں اپنی عمارت کو دیکھتا ہوں مدرسے کی, الحمدللہ یہ کہتا ہوں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سمیون کی کیا معنی ہے, یعنی سمیون بھی دعواتنا, ہماری دعاؤں کو آپ سن رہے ہیں. علیم کی کیا معنی ہے, علیم بھی نیاتنا, آپ ہماری نیت سے باخبر. یہ تفسیر علمانی. اس کے بعد اب تعمیر, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تعمیر کعبہ کو قلب کی تعمیر اور دل کی اصلاح سے کیا جوڑ ہے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ان حضرات کی دعا سنیے. ربنا وبعث فیہم رسولا, اے اللہ کعبہ تو ہم نے بنا دیا لیکن اگر دل ٹھیک نہیں ہوگا تیرے بندوں کا تو اس کعبے میں بت رکھ دیں گے, اس کعبے کا فیض ان کو نہیں ملے گا, کعبے میں بیٹھے ہوئے فلپس ریڈیو کی بات کریں گے, دنیا کی غیبتیں کریں گے, کعبے کی عورتوں کو بری نظر سے دیکھیں گے. اس لیے ان کے دل کو بنا دے کہ پہلے تو ان کے دل میں آ جا تاکہ ان کی نظر سے کعبہ کی عظمت سمجھ میں آ جائے. لہذا دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا, اے ہمارے رب ان کے اندر ایک رسول پیدا کر دے. اسی دعا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, دعا ابراہیمی سے. یتلو علیہم منہم, انہی میں, لہذا اہل قریش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اور اس بعثت کے مقاصد کیا ہوں گے, تین مقاصد ہوں گے. نمبر ایک, یتلو علیہم آیاتک, آپ کے کلام اللہ کی آیتوں کو تلاوت کریں گے. یعلمہم الکتاب، پہلے جس سے مکاتب قرآن ثابت ہو گئے کہ جگہ جگہ قرآن پاک کے مکتب قائم ہو جہاں آیات الہیہ کی تلاوت کی جائے، دوسرے جملے سے یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس سے دارالعلوم کا ثبوت ملتا ہے، ایسے دارالعلوم جو کتاب کی تفسیر بھی بیان کریں اور حدیثوں سے اس کی تفسیر کی جائے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعلمہم الکتاب کی دو تفسیر کی علامہ علوسی نے، اے یفاہمہم الفاظہ، یعنی نبی قرآن کے الفاظ کی تفہیم کرے، قرآن پاک کے الفاظ کو معانی سمجھائے، ویبین لہم کیفیت ادائیہ، اور قرآن پاک کے لفظ کی کیفیت ادا کو بھی سکھائے، یعنی تجوید و قراءت کا ثبوت ہو گیا. قراءت کے جو مدارس ہیں وہ اس تفسیر سے ثابت ہوئے کہ نبی دو کام کرتے ہیں کتاب کے بارے میں، یعلمہم الکتاب کی دو تفسیر، یفاہمہم الفاظہ، ہمارا یہ رسول جو آئے اے اللہ یہ کتاب کے الفاظ کی تفہیم کرے، یبین لہم کیفیت ادائی، اور لفظ کی ادا کرنے کی کیفیت بھی سکھائے، والحکمہ، اور حکمت بھی سکھائے. اب آپ کہیں گے حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کی پانچ تفسیر کی علامہ علوسی نے، نمبر سیریل نمبر سے ترتیب وار سنیے. حکمت کی تعریف کیا ہے؟ نمبر ایک، حقائق الکتاب و دقائقہ، کتاب کے حقائق اور بڑے بڑی باریک باتیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں وہ نبی اس کو سمجھا دیں. حقائق الکتاب و دقائقہ. نمبر دو، الفقہ فی الدین، دین کی سمجھ پیدا کریں. نمبر تین، طریق السنہ، آپ کی سنت کا طریقہ سارا حکمت ہے. ہاتھ دھو کے کھانا حکمت نہیں، جوتا رہنے ہاتھ سے نہ ہو داہنی طرف سے نہ اس کو اتارو، پہننا ہو تو داہنے پہنے پہنو، اتارنا ہو تو بائیں پیر سے اتارو، یہ سب حکمت ہے. مسجد میں داہنا پیر داخل کیجئے، لیٹرین میں جانا ہو بایاں پیر داخل کیجئے، سب دعائیں جتنی، پورا طریق سنت، سنت کا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا طریقہ حکمت پر مبنی ہے، اور حکمت کی تفسیر ہے آپ کی ساری زندگی، آپ کی زندگی کا سارا طریقہ سنت سب کا سب حکمت ہے. یہ تین باتیں ہو گئی نا. اور نمبر چار کیا ہے؟ کہ ایسی باتوں کی تعلیم دیں، ما یکمل النفوس، ما یکمل النفوس یہی من الاحکام والمعارف، ایسے احکام و معارف بیان کریں جس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کے نفس کی تکمیل کر دیں، اصلاح کر دیں، کامل انسان پیدا ہو جائے، کامل انسان بن جائے. چار تفسیر ہو گئی، اور پانچویں کے لیے دعا کیجیے کہ یاد آ جائے. نمبر ایک کیا ہے؟ حقائق الکتاب و دقائقہ. نمبر دو، تعلیم طریق و سنہ. نمبر تین، الفقہ فی الدین. نمبر چار، جو تو کعبہ میں اللہ نظر آئے گا، اگر دل میں تو مردوں کی محبت لے کے گیا تو کعبے میں طواف کے اندر بھی عورتوں کو نظر اپنی حرام نظروں سے باز نہیں آئے گا، اللہ کے غضب و لعنت کو لکھتا رہے گا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ خدا ایسا رسول بھیجیے کہ آپ کے بندوں کے دلوں کا تزکیہ کر دے، اللہ والا دل بنا دے، تو کعبے میں وہ تقویٰ سے رہے گا اور کعبے کے نور و برکت سے مالا مال ہو جائے گا. تعمیر کعبہ جتنا ضروری، تعمیر قلب بھی اتنا ہی. ایک شخص نے کہا میں حج کرنے جا رہا ہوں نفلی، اللہ والے نے کہا حج کرنے جا رہے ہو، جس کے گھر جا رہے ہو اس گھر والے سے تمہاری جان پہچان ہے؟ وہی رونے لگے زارو قطار، کہنے لگے نفلی حج ہے، اب نہیں جاتا، سال بھر آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، آپ مجھے اس گھر والے سے جان پہچان کرا دیں. ایک سال ان کے دروازے پر رہے، عارف باللہ اللہ والے بن گئے، اللہ کی جان پہچان مل گئی. پھر جب کعبے گئے تو کسی حج میں مزہ نہیں آیا جو اس وقت مزہ آیا، لیکن اس کی حج فرض جس کا ہو اس کو تاخیر جائز نہیں، اسے تو فوراً حج کرنا ہے. لیکن اگر حج فرض ہے تو دو چار ایک آدھ مہینہ کسی اللہ والے کے پاس تو رہ کر کے جاؤ، پھر انشاءاللہ حسین نہیں حسینوں کا باپ بھی نظر آئے گا، حسین کا دادا بھی ہو، حسین کی دادی بھی ہو، اور حسین کی اماں بھی ہو، کسی پر نظر انشاءاللہ نہیں اٹھے گی، اللہ کے سامنے نظر نیچے کی ہوئے طواف کریں گے اور میرا یہ شعر پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا جب سے میں تمہارا شعر پڑھتا ہوں طواف میں، کسی حج میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اس دفعہ آیا. وہ شعر کیا ہے؟ کہاں یہ میری قسمت، کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں.
پھر اسی شعر میں اور بدل دیتا ہوں، کہاں یہ میری قسمت یہ حاضری حرم کی، کہاں یہ میری قسمت یہ حاضری حرم کی، میں جاگتا ہوں یارب یا خواب دیکھتا ہوں. اور مدینہ پاک میں اس شعر کو اور بدل دیتا ہوں، کہاں یہ میری قسمت یہ روزہ مبارک، میں جاگتا ہوں یارب یا خواب دیکھتا ہوں. اور پھر اور بدل کے کہتا ہوں، کہاں یہ میری قسمت یہ حاضری مدینہ، میں جاگتا ہوں یارب یا خواب دیکھتا ہوں. ارے میاں، دین سارا عشق محبت کا نام، جو بے محبت والا ہے کیا جانے ہو دین. ایک سجدہ 217 سے افضل ہے اگر محبت سے کیا جائے تو. مولانا رومی فرماتے ہیں لیکن ذوق سجدہ پیش خدا، خدا تعالیٰ کے سامنے محبت سے ایک سجدہ کر لینا، خوشتر آئے از دو صد ملک ترا، خوشتر آئے از دو صد ملک، 200 ملک سے اور 217 سے افضل ہے. اس لیے محبت سیکھنا اللہ کی فرض ہے. اور کتنی محبت ہو، جان سے زیادہ، بخاری شریف کی روایت ہے، جان سے زیادہ، اہل عیال سے زیادہ، شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ. اتنی محبت سیکھو تو دیکھو دین میں کیا مزہ آتا ہے. اب جو زکی ہند کا مت سمجھے آپ، تعمیر کعبہ کے ساتھ ساتھ تعمیر دل کتنا ضروری ہے، کہ کعبے کی عظمت و محبت انوار و برکات موقوف ہیں اصلاح نفس پر، ورنہ وہاں بھی جا کر بدماشی اور وہی عورتوں سے نظر بازی کرتا ہے انسان. میں نے کانوں سے سنا، دو حاجی کہہ رہے تھے، آج میں نے فلپس ریڈیو لیا ہے، خوب بجاتا ہے. میں نے کہا حاجی صاحب شرم کرو، اللہ کے گھر کے سامنے کیا باتیں کرتے ہو، یہاں انبیاء بھی پتے ہل جاتے ہیں کعبہ کو دیکھ کر، اور تمہارا یہاں یہ حال معلوم ہوا اس نے اپنے ملکوں میں اپنی اصلاح نہیں کرائی. وہی گندے سب بلی کا گو کتے کا گو لپیٹا آ گیا تو کعبے کا عطر کیا اس پر اثر کرے گا. اس لیے دل کی تعمیر، کعبے کی تعمیر کے ساتھ قلب کی تعمیر کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یوزکیہم، اے اللہ آخر میں تیرا نبی ان کے دلوں کا تزکیہ کر دے. یوزکیہم کی تین تفسیر ہے، نمبر ایک، ایوتاہرو قلوبہم، آپ کا رسول صحابہ کے دلوں کو پاک کر دے. کس بات سے پاک کر دے؟ عن العقائد الباطلہ، باطل عقیدوں سے، غیر اللہ کو طاقت سے نفی کر دے، سب طاقت خدا کے لیے، صحت و مرض، زندگی اور موت، عزت و ذلت، نفع نقصان کا سارا مالک اللہ ہے. یطہروا قلوبہم عن العقائد الباطلہ، باطل عقیدوں سے ان کو پاک کر دے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تفسیر ہو رہی ہے. اور یطہروا قلوبہم عن الاشتغال بغیر اللہ، غیر اللہ سے دل مشغول نہ کرنے پائے. اے اللہ تیرے بندے، اللہ کا نبی اس طرح تزکیہ کر دے، اتنا دل میں تیرا جلوہ اور روشنی پیدا کر دے اور تیرا تعلق کیوں غیر اللہ سے دل نہ لگانے پائیں. یطہروا قلوبہم عن الاشتغال بغیر اللہ، غیر اللہ کے اشتغال مشغولی سے ان کو تاکہ نصیب ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات کہ نہیں بھائی؟ میری اردو کوئی مشکل تو نہیں ہے. دوسری تفسیر کیا ہے؟ یطہروا نفوسہم عن الاخلاق الرذیلہ، اور ان کے نفوس کو بری بری گندی گندی عادتوں سے آپ پاک، نبی آپ کا پاک کر دیں. گندی عادتیں کیا ہیں؟ بدنظری، محبت دنیا، شہوت، غصہ، کنجوسی، مکھی چوسی. دیکھیے مکھی چوسی پر سب ہنس پڑ رہے ہیں، جانتے نہیں مکھی چوس کا لشکر سے جاری ہوا ہے. ایک بخیل تھا، اس کے سالن میں مکھی گر گئی، اس نے جب اڑنے لگی اس نے پکڑ لیا اور کہا تیرے پر میں جتنا میرا سالن لگا ہے بغیر چوسے جانے نہیں دوں گا. کنجوس تھا، مکھی چوس کر کے پھر اس نے اس کو رہا کر دیا. تو دو تفسیر ہو گئی. نمبر تین تفسیر کیا ہے؟ یعنی یطہروا قلوبہم عن العقائد الباطلہ وعن الاشتغال بغیر اللہ، ویطہروا نفوسہم عن الاخلاق الرذیلہ. دو تفسیر ہو گئی. تیسری تفسیر کیا ہے؟ یطہروا ابدانہم عن النجاس والاعمال الخبیحہ، اور ان کے بدن کو بھی پاک کر پاکی سکھائیں وہ. نجاستوں سے کیسے پاکی کی جاتی ہے؟ غسل فرض ہو تو کیسے غسل کیا جاتا ہے؟ وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ جسم کو پاک کرنے کا بھی طریقہ سکھائیں. جانچے تیجے ترجیح تین شعبہ ہو گیا، تلاوت قرآن کے لیے مکاتب، تعلیم تفسیر قرآن کے لیے دارالعلوم، اور تزکیہ نفس کے لیے خانقاہیں، بشرطے کہ خامخواہیں نہ ہوں. یعنی اس کا خانقاہ چلانے والا کسی بزرگ شریعت
صاحب شریعت و سنت کا مجاز و خلیفہ ہو، اعتماد والا ہو، اور وہ سنت اور شریعت کا پابند ہو، خامخواہ نہ ہو. آج ہماری خانقاہیں مولانا گنگوئی کی خانقاہیں تھیں، ماں قاسم نانوتھی کی خانقاہیں تھیں، حکیم احمد تھانوی کی خانقاہیں تھیں. بہت سے نالائقوں کو شیطان نے بہکا دیا، ساری خانقاہوں کو علل اعلان کہہ دیتے ہیں کہ میری سب خراب ہو. ایسا شخص ظالم ہے، یہ اپنے اکابر کے راستے سے ہٹ گیا. حکیم احمد تھانوی کی خانقاہ تھی یا نہیں؟ حاجی امداد اللہ کی خانقاہ تھی. اس خانقاہ تھانہ بھون میں تین پیر اکٹھے رہتے تھے، حاجی امداد اللہ صاحب، مولانا شیخ محمد عالم تھانوی، حافظ جامع شہید. تین خلیفہ، تین پیر ایک خانقاہ میں، یہ ہیں اللہ والے، لڑتے نہیں تھے آپس میں. حافظ جامع دروازے پر حقہ پیا کرتے تھے، مگر وہ حقہ پاک رکھتے تھے. آج کل کے پرانے حقے والے نہیں، بدبو آئے. تو کوئی مرید ہونے آیا، اس نے کہا کیا ہے بھائی؟ کہا مرید ہونے آیا ہوں. کہا اچھا سنو، اگر تم اللہ اللہ سیکھنا چاہتے ہو، وہ بڑے میاں بیٹھے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب، اور اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ مولانا شیخ محمد تھانوی پیر صاحب بیٹھے ہیں. اگر حقہ پینا ہو تو یاروں کے پاس آ جا. ساری زندگی میں شاید ایک مرید بنایا ہے، مرید کرتے ہی بھیجتے. تو مطلب یہ کہ تھانہ بھون سے، حکیم امت کی خانقاہ تھانہ بھون سے مفتی اعظم پاکستان فیض پا سکتا ہے، مولانا خیر محمد جالندھری، مولانا مفتی محمد حسن امرتسری، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبد الغنی صاحب، سید سلیمان ندوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا محمد یوسف بن نوری، بڑے بڑے علماء، مولانا ظفر احمد عثمانی، یہ سب جا کر تھانہ بھون سے فیض حاصل کیا تھا. خانقاہوں کو مطلق برا کہنا یہ ظلم عظیم ہے، اور اپنے بزرگوں کے طریقے سے ہٹا ہوا. ہاں، ان خانقاہوں کو کہو جہاں شریعت و سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہو، اور جہاں علماء دین آ رہے ہوں. مولانا فتیح محمد صاحب یہاں تشریف لاتے، مولانا ابراحق صاحب تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، سارے علماء نے ہماری کتابوں پر تقریر لکھی. لہذا دوستو، ذرا سوچ لو. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے کہ خدا ہمیں اندھی بڑھیا بننے سے بچائے. میرے لیے بھی دعا کرو تاکہ میں مولانا ابراحق صاحب کی وہ منزل جو خدا کے ہاں ان کی ہے، اللہ مجھے اس کو منکشف کر دے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کے حقوق کو ادا کریں. یہ تفسیر ختم ہو گئی اب. انکا انت العزیز الحکیم، دو نام نازل کیے اللہ نے، تزکیہ نفس کے بعد اور تعلیم کتاب کے بعد دو نام نازل کیے. اس میں کیا ربط ہے؟ بے موقع تھوڑی اللہ نے 99 ناموں میں سے دو نام جہاں نازل کر دیا. ان دو ناموں کو تزکیہ نفس سے بڑا جوڑ ہے، کیونکہ جب انسان اپنی نفس کی اصلاح کرتا ہے تو نفس مقابلہ کرتا ہے، سوسائٹی مقابلہ کرتی ہے، معاشرہ مقابلہ کرتا ہے، ماحول مقابلہ کرتا ہے. آدمی ڈر جاتا ہے، ارے بھائی داڑھی رکھیں گے تو سارے ہنسیں گے، یا فلاں کام نہ کریں گے، اس کی شادی میں ناچ گانا ہو رہا ہے، نہ جائیں گے تو برادری ہم کو چھوڑ دے گی. ارے اگر آپ کو برادری چھوڑتی ہے تو کتنی برادری آپ کے ساتھ ہوتی ہے؟ ایک گندی برادری آپ کو چھوڑتی ہے تو آپ کے ساتھ سارے صحابہ، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے فرشتے، اللہ اور رسول، اتنی بڑی برادری آپ کو ملتی ہے. آپ فیصلہ کر لو کون سی برادری اچھی ہے. اگر آپ ریکارڈنگ میں اور مخلوط عورتیں مرد سے بے پردہ ایسے شادی بیاہ میں نہیں شریک ہوتے تو آپ کی برادری آپ کو چھوڑتی ہے تو آپ کو اللہ والوں کی برادری ملتی ہے، فرشتوں کی برادری ملتی ہے، صحابہ کی برادری ملتی ہے، انبیاء کی برادری ملتی ہے، اور اللہ کی برادری، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ ہو جاتے ہیں. شاہ ہارون رشید کو ایک بھنگی نے کہا میری نگاہوں سے گر گیا ہے، آج کل بادشاہ میری نگاہوں سے گرا ہے. بھنگی تھا جمعہ دار، تو جب سی آئی ٹی نے اطلاع دی تو بادشاہ ہنسا، کہا بھنگیوں کی نظر میں ہمیں قدر اپنی نہیں کرانی ہے، اللہ راضی رہے بس. تو عزیز و حکیم کیوں نازل کیا؟ عزیز مانے زبردست طاقت والا، القادر علی کل شیء، جو ہر چیز پر قادر ہو. ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتہ ہی، اور کوئی طاقت اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کے استعمال میں نہ روک سکے. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کا اصلاح کا اگر ارادہ کر لے تو اس کا نفس، اس کا شیطان، اس کی بیوی، اس کا ماحول اللہ کی طاقت میں رکاوٹ نہ ڈال سکے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے دو نام لیے، ان میں کا انت العزیز الحکیم، اے خدا اگر آپ جب آپ کا نبی تذکیہ کرے یا اعلیٰ سبیل نیابت آپ کے اولیاء تذکرہ کریں تو نفس اگر گڑبڑ کرنا چاہے شیاطین اور ماحول سوسائٹی تو آپ اپنے رحمت سے اپنے بندوں کے تذکیہ نفس کا ارادہ کر لیں تو آپ کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. القادر ولا کل شیء ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتہ. اللہ تعالیٰ اگر کسی قدرت کو استعمال کریں گے تو کوئی طاقت ہے جو رکاوٹ ڈال دے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولی بنانا چاہے اور ہمارے نفس کی اصلاح کا فیصلہ کر لے ہے کوئی طاقت جو اس میں رکاوٹ ڈال دے؟ اس لیے دو رکعت پڑھ کے کبھی کبھی دعا کر لو صلاتِ حاجت پڑھ کر کہ خدا ہماری تزکیہ نفس کے لیے ہماری اصلاح کے لیے آپ فیصلہ کر دیں، پھر کوئی طاقت آپ کی طاقت کے استعمال میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا. یہ تفسیر وہ معنی سے میں عرض کر رہا ہوں، القادر ولا کل شیء ولا یعجزہ شیء فی استعمال قدرتہ. یہ ہے ضبط، یہ ہے تزکیہ نفس عزیز کا جو یہ دو نام کیوں نازل ہوئے. آپ لوگ بھی ان دونوں ناموں کو اللہ سے کہہ کر کہ اللہ تزکیہ نفس کے بعد آپ کے دو نام نازل ہوئے ہیں عزیز الحکیم، لہذا آپ دونوں ناموں کے صدقے میں ہمارے تزکیہ نفس کا فیصلہ کر دیجیے اور ارادہ کر دیجیے. پھر آپ کے ارادے کو کون ہے، کون طاقت ہے جو آپ کے ارادے کو بیچ میں گڑبڑ کر سکے؟ نفس نہیں کر سکتا، نفس کو کتی بنا دیتے ہیں اللہ میاں، دم دبا کے بھاگتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ ارادہ دے دیتے ہیں ہمت اور تقویٰ تو گناہ چھوڑنے کے معاملے میں اسے اپنی نفس کا مخاشفہ یعنی شکل نظر آتی، جیسے کتی جو کتے دوڑا لیں تو دم دبا کے بھاگتی، نفس کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کا فضل و کرم ہمارے ساتھ شامل ہو. اب اس حدیث کا ترجمہ کہہ دیتا ہوں، مضمون ختم ہو رہا ہے. ترمذی شریف کی حدیث میں نے تلاوت کی تھی کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ فلاں صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، 1 کروڑ بینک بیلنس ہے، 3-4 ان کے بنگلے ہیں اور 10-20 ان کی موٹریں ہیں، یہ بڑے آدمی نہیں ہیں. اچھے لوگ کون ہیں؟ ایک حدیث میں تو ہے بڑے لوگ وہ ہیں جو حافظ قرآن ہیں اور راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں. حافظوں کے لیے لگا دیا ہے تاکہ خالی زبانی نہ رہے جمع خرچ، رات کو تہجد بھی پڑھیں گے اللہ والے بھی. اس حدیث کو جو میں نے پڑھی آپ حضرات کو سنائی کہ خیارکم، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں، من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، یعنی چہرہ ایسا ہو کہ دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے، سر سے پیر تک سنت کے مطابق ہو. تم میں سے بہتر وہ ہے من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جن کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے. خدا کب یاد آئے گا؟ داڑھی نہیں ہوگی تو خدا یاد آئے گا؟ سر سے پیر تک سنت کے نمونہ بن جائیے. نمبر 2، وزاد فی علمکم منطقہ، اور جب وہ گفتگو کرے بہتر وہ بندے ہیں جب وہ گفتگو کریں تمہارے علم میں کوئی اضافہ ہو جائے. ورغبکم فی الآخرت عملہ، اور ان کا عمل جب آپ دیکھیں تو آپ کو آخرت کی رغبت پیدا ہو جائے. کئی سجدے میں آہ نالے کر رہے ہوں، کئی سجدے میں رو رہے ہوں، کبھی جنگل میں نعرے لگا رہے ہوں. کیا دیکھیے، وہاں آدمی فرماتے ہیں کبھی کبھی میں جنگل میں اللہ کہتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں. فرماتے ہیں آہ راجز آسما ہمدم نبود، میں جنگل میں آہ جب کرتا ہوں تو آسمان کے سوا کوئی میری آہ کو نہیں سنتا. آہ راجز آسما ہمدم نبود، میری آہ کا آسمان کے سوا کوئی ساتھی نہیں ہوتا وہاں. تو راز راز خدا محرم نبود، میری محبت کی اس راز کو سوا خدا کے اور دنیا میں کوئی نہیں جانتا. میاں کبھی چھپ کر کے تنہائیوں میں مالک کو یاد کروں. یہ مضمون سب ختم ہو گیا نا، تفسیر بھی بیان ہو گئی، حدیث بھی بیان ہو گئی. حدیث میں بہتر لوگوں کی 3 علامتیں بیان ہو گئی ہیں. بہتر وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے، یعنی داڑھی شرعی ہو، پیجامہ ٹخنے سے اوپر ہو، موچھیں بڑی بڑی نہ ہو، سنت کے مطابق صورت ہو اور اتنا زیادہ اللہ کو یاد کرے کہ دل سے چھلک کر اس کا نور چہروں سے اور آنکھوں سے ٹپک رہا ہو. جب گلاس میں پانی بھر جاتا ہے تو چھلک کر باہر گرتا ہے نہیں. سیما ہوں فی وجوہہم من اثر الصدور، اللہ فرماتے ہیں کہ جب دل کا نور بھر جاتا ہے تو میرے عاشقوں کے قلب کا نور دل سے چھلک کر آنکھوں سے اور چہرے سے چھلکنے لگتا ہے، آنکھوں سے ٹپکنے لگتا ہے، چہرے سے چھلکنے لگتا ہے اور آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے آنسوؤں کی شکل میں، اور ان کے گفتگو سے ان میں برکت ہو جاتی ہو اور ان کے عمل سے آخرت کی رغبت پیدا ہو. ان کا عمل بتا دے کہ دیکھ کر جی چاہے کہ بھائی ہم بھی اللہ کو یاد کریں. تو یہ مضمون ختم ہو گیا. اب ایک ضروری اعلان سنیے، حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے مجدد تھے،
تمام علماء نے اس پر اجماع کیا. اور مجدد ہونے کی دلیل کیا ہے کہ ان کی خدمات تصنیف کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، اصلاح امت کے لحاظ سے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. سارے علماء کسی کئی سو برس تک اتنے علماء کسی سے بیعت نہیں ہوئے جتنا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. ابھی میں نے ان کے نام بھی لے لیے تھے، سب بڑے بڑے علماء. تو ان مجدد کے کارنامے اور مجدد جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی بعثت ہوتی ہے. انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک مجلس اور ایک طریقہ کار بنایا تھا، اس کا نام مجلس سیانت المسلمین ہے، یعنی مسلمانوں کی حفاظت برائیوں سے کیسے کی جائے. وہ کام لاہور میں ہو رہا ہے، جامعہ صفیہ لاہور میں سالانہ اس کا ایک اجلاس ہوتا ہے. ہر سال ہم لوگ بھی جاتے ہیں، سلسلے کے لوگ جن کو حکیم الامت سے محبت و عقیدت ہے ماشاءاللہ بہت لوگ پہنچ جاتے ہیں. زبردست جلسہ ہوتا ہے 3 دن. اس سال اکتوبر کے مہینے میں 5, 6, 7 کو ہو رہا ہے. پچھلے سال میں گیا تھا، تقریباً 30-40 آدمی میرے ساتھی ہو گئے تھے. پہلوں کا ایک الگ ہی کمرہ دے دیا گیا تھا کراچی کے احباب. اس سال بھی لوگوں کو چلنا ہو 6-7 اکتوبر، آپ کو سارے پاکستان کے اکابر، بزرگان دین، سلسلے تھانوی، حکیم الامت کے غلام،
دونوں اللہ کے لیے گھر چھوڑ دیں تو دونوں پر رحمت خاص نازل ہوتی ہے. اس پر ہمارا ایک شعر ہے.
مانا کی بہت کیف ہے حب الوطنی میں، مانا کی بہت کیف ہے حب الوطنی میں، یعنی وطن کی محبت میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن ہو جاتی ہے میں تیز غریب الوطنی میں. جب انسان اللہ کے لیے غریب الوطن مسافر ہو جائے، غریب الوطن مانے مسافر ہو جائے خدا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تیز والی اس کو پلاتے ہیں، یعنی اپنی محبت کی تیز والی پلاتے ہیں. اس لیے اختر بھی ارادہ کرتا ہے اللہ کے بھروسے پر، اور جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تو دونوں بے گھر ہو جاؤ 3 دن کے لیے، 5, 6, 7 اکتوبر. میرا مشورہ ہے، حکیم الامت کا مشورہ ہے. مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ کہ کبھی کبھی شیخ کے ساتھ سفر کر لو، تو جنہوں نے مجھے اپنا حسن زن سے دینی مربی بنایا ہوا ہے ان کے لیے تو خاص طور سے میرا مشورہ ہے کہ کبھی سفر کر لو. حکیم الامت نے فرمایا سفر میں خوب ساتھ رہتا ہے اور نمک تیل لکڑی کی فکر بھی نہیں ہوتی، بڑے سکون سے ہوتا ہے. الحمدللہ ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں کے ساتھ بہت سفر کیے ہیں، بہت سفر کیا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ شرف قبول بخش. تو یہ 5, 6, 7 جن کو جانا ہو، الگ الگ بھی جا سکتے ہیں، اگر ساتھ چلنا ہے تو نام لکھا دیجیے، اور جس طرح سے چلنا ہے، جس ڈبے سے چلنا ہے، ایئر کنڈیشن سے چلنا ہے 700 روپے قریب، اگر معمولی چلنا ہے تو 300 روپے سے بھی کام چل جائے گا. آپ مشورہ کر لیں مجھ سے الگ. وہاں کے ناظم اعلیٰ پورے پاکستان کے مولانا وکیل احمد شیروانی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور وہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی دارالکاتون کے داماد ہیں، اور ان کے والد بھی حکیم الامت کے خلیفہ، ہمارے نہایت گہرے دوست. وہ اس کام کو پورے پاکستان میں چلا رہے ہیں، بلکہ سارے عالم میں اس کے لٹریچر بھیج رہے ہیں. وہ تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ اندر تشریف لائیے، ان کی کچھ بات سنیے، اور اس طریقہ کار میں کی افہام و تفہیم میں ان کا تعاون کیجیے. اندر تھوڑا سا جہاں آپ اتنے وقت دیتے ہیں دنیا کے لیے، تو جمعہ جس وقت وقت تھوڑا ہے، جمعہ پڑھ کر کے 10 منٹ کے لیے آپ وہاں آ جائیں اندر، اور جو ان کے اس کام کے جو طریقے ہیں اس کو تھوڑا سا مختصر انداز سے اس کو آپ سن لیں. بس وہی دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اصحابه وعلى وسلم. يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں، اور اپنی رحمت سے تقویٰ کی زندگی عطا فرما دیں. اے خدا، جو مجمع ہے جو مختلف خاندانوں سے، مختلف شہروں سے تعلق رکھتا ہے، اکثر ایک دعا مانگتا ہے کہ ہماری ہر سانس آپ کی مرضی پر فدا ہو جائے، یعنی ایسا ایمان، ایسی محبت، ایسا یقین نصیب فرمائیے کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پر قربان اور فدا ہو جائے، تاکہ ہماری زندگی زندگی بن جائے. جو زندگی ہے خدا آپ پر فدا ہوتی ہے، وہی زندگی زندگی کہلانے کے قابل ہوتی ہے، اور ایک سانس بھی آپ کی ناراضگی میں نہ گزرے،
کیونکہ جو زندگی اپنی کوئی سانس آپ کی ناراضگی میں گزارے وہ سانس جانوروں سے بدتر ہے، وہ سانس اس سے بڑھ کر خسارہ دنیا میں نہیں کہ جو نالائق آپ کو ناراض کر دے، اس بندے کی بندگی کس درجے خسارے میں ہے اس کی تعبیر نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے الفاظ نہیں ہے جو اپنے ایسے صاحب قدرت اور صاحب احسان والے مولا کو اور مالک کو ناراض کر دے. اس لیے ہم سب کو ایسا ایمان یقین عطا فرما دیجیے کہ ہم ہر سانس آپ کی رضا پر فدا کریں اور آپ کی ناراضگی میں ایک سانس بھی ہم نہ لیں. ایسا ایمان یقین عطا فرمائیے اور ہماری دنیا بھی بنا دیجیے، آخرت بھی بنا دیجیے، ہم سب کو عافیت نصیب فرمائیے. پورے پاکستان میں خدا امن و عافیت عطا فرمائیے. صوبائیت، عصبیت، لسانیت ہمارے دلوں سے نکال کر کلمے کی بنیاد پر اے خدا اپنی محبت اور ایمان پر ہم سب کو بھائی بھائی بنا دے، ہمارے دلوں سے بغض عناد نکال دے. اللہ یہ عصبیت شیطانی چالیں ہیں کہ جس کو اللہ نے فرمایا تھا انما المؤمنون اخوة، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت نکالا تھا سلمان فارسی فارس کے رہنے والے کو، آپ نے اعلان فرمایا کہ سلمان میرا ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے. نبی نے جو غیر ملکیوں کو اور غیر صوبے والوں کو غیر زبان والوں کو اپنے گھر کا فرد قرار دیا، آج اس نبی کے ماننے والوں کا کیا حال ہے؟ بس میں اس کے لیے میرے پاس اس دکھ کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. اے خدا ہمارے قلوب سے جاہلیت کی ان سب چیزوں کو نکال دے اور ایمان کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور پورے پاکستان کی سلامتی، اس کی حفاظت اور اس کے امانت اور اس کی مضبوطی کا غیر سے سامان فرما دے اور آپس میں ہمارے ہر قسم کے اختلافات کو دور کر کے اپنی محبت کے نام پر اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور اپنی رحمت سے تبلیغی جماعت جو کام کر رہی ہے اور خدا اس میں سارے ملک کو جوڑ دے، کیونکہ اس جماعت میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. دنیا میں اس وقت کوئی اس کی مثال نہیں ہے، جتنی جماعتیں من حیث الجماعت کام کر رہی ہیں اس جماعت کے مقابلے میں ایسی مخلص جماعت جو اپنے پیسے سے اپنے بستر لیے پھر رہے ہیں در بدر خدا کے راستے میں، میرے نزدیک اور ہمارے بزرگوں کے نزدیک بہترین جماعت ہے من حیث الجماعت. اس کے ساتھ اس تعاون کریں، اگر یہ جماعت سارے دن پاکستان جڑ جائے اس میں تو میں مسجد میں اعلان کرتا ہوں انشاءاللہ ہماری عصبیتیں، علاقائی جھگڑے، لسانی جھگڑے سب ختم ہو جائیں. اللہ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ایک دل ہمارے سب جو آپس میں جڑ جائے. اللہ توفیق دے، اللہ پاک اپنی رحمت سے بس جس کے دل میں جو آرزو ہے اللہ سب پوری کر دے، نیک آرزو اور دن کی جو حاجتیں ہیں اللہ تو سب کو جانتا ہے، ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو پوری فرما دے اور امن سکون عطا فرما دے، خوشیاں دکھا، غموں سے بچا اور ہر قسم کے کینسر، گردے میں پتھری، خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے جو ہم نہیں مانگ سکتے وقت ختم ہو گیا، آپ بے مانگے سب کچھ عطا فرما دیجیے. کہ ابا اپنے بچوں کو بہت سی نعمتیں بے مانگے دے دیتا ہے، آپ ہمارے ربا اور رب العالمین ہیں، سر عالم کو پالنے والے ہیں، بے مانگے اپنی رحمت سے ہمارے لیے جتنی چیزیں خیر ہیں سب کچھ عطا فرما دیجیے اور جتنی چیزیں شر ہیں سب ہم سے دور فرما دیجیے. سب بڑا تفضل منا انکار تسمیع العلیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق صحابی اجمعین رحمتی کا یا رحم العالمین. پانچ منٹ ہیں. زمانے صحبت باوریا کے سر اثر سالہ تعزیریا سو برس کی اخلاص کی عبادت سے اللہ والوں کی صحبت افضل ہے. کیا بات ہے اس کے اندر، کیا حقیقت ہے؟ حضرت مستعار لیا کہ یہ مفتی شفیع صاحب جو ہیں اس میں کچھ مبالغہ سمجھ رہے ہیں، فرمایا مفتی صاحب اس میں کچھ مبالغہ نہیں ہے بلکہ شاید نے کمی بیان کی. در حقیقت اللہ والوں کی صحبت ایک لاکھ سال کی عبادت سے افضل ہے. اور پھر شعر کو بھی بدل دیا، یہ زمانے صحبت باویا بہتر از لکھ سالہ، بہتر از لکھ سالہ تعب بیریا. یقین اور اخلاص اتر جاتا ہے. شیطان نے بہت زیادہ عبادت کی تھی مگر مردودیت سے نہیں بچ سکا، لیکن اہل اللہ کی صحبت سے ایسا ایمان اور ایسا یقین اتر جاتا ہے کہ اس میں خاتمہ نصیب ہوتا ہے. گناہ ہو جائے یہ ہو سکتا ہے لیکن دائرہ اسلام سے خروج نہیں ہوتا ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی. جب مسلمانوں کو ہندو بنایا جا رہا تھا ہندوستان میں تو ایک آریہ جماعت پنڈتوں کی جماعت کارپور کے کسی گاؤں میں گئی اور ایک مسلمان سے کہا کہ تم ہندو ہو جاؤ تو اس نے جوتا اتارا دیہات والا جس جو سرسوں کو تیل میں ڈوبا رہتا ہے، چمڑے والا نیچے نال بھی لگائے رہتی، اس نے کہا کھوپڑی فرش کر دوں گا، پارے بول بال کر دوں گا، یعنی ایک بار نہ رہے گا سر. پھر
رحمتوں کی تو نہیں جانتے، میں نے مولانا میں وہی رحمت اللہ علیہ شعبہ بتائی، تم ہمارے امام یقین کو نہیں جانتے، سید احمد شہید کی ہاتھوں پر اور مولانا اسماعیل شہید کے ہاتھوں پر دو بدکار عورتیں توبہ کی تھی اور ایمان لا کر اللہ کی ولی بن گئی تھی۔ جب بالا کوٹ کے پہاڑوں پر جہاد ہو رہا تھا تو وہ دو خاتون بھی اپنے شوہروں کے ساتھ سید احمد شہید کے قافلے میں، مولانا اسماعیل شہید کے قافلے میں شریک ہو کر وہ بالا کوٹ کے پہاڑ کے دامن میں آ گئی تھی۔ شہید صاحب نے پوچھا تم کیا کام یہاں کرو گی؟ انہوں نے کہا ہم مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے چنا ہے، اس کو چکی میں چنا کر دانت سے پیس کر دال بنائیں گے، یعنی مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے غذا مہیا کریں گے اور ہم چکی چلائیں گے اور چنوں کو ہم پیس کر کے اس کی دال نکال کر مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے کریں گے۔ تین چار دن کے بعد ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، کیونکہ بہت رئیس خاتون تھیں، یہ مالدار خاتون تھیں، کبھی کام مشقت کا نہیں کیا تھا۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا کہ اے بیویو، تمہارا وہ زمانہ جو گناہوں کا زمانہ تھا اور تم رئیس تھی اور تم پھولوں کے سیب پر سوتی تھی، بڑے بڑے نواب تم کو سلام کرتے تھے، وہ زمانہ بہتر ہے یا توبہ کرنے کے بعد تم نے جو اللہ کا راستہ اختیار کیا ہے اور تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، بالا کوٹ کے پہاڑوں کی کنکڑیوں پر تمہیں سونا مل رہا ہے بجائے پھولوں کے، تم بالا کوٹ کے پہاڑوں کے کنکڑیوں پر سو رہی ہو، تمہیں یہ زندگی پسند ہے یا وہ زندگی گناہ والی اور عیش والی؟ ان بیویوں کا جواب سن لیجیے جو میں نے مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی دامت القاتون سے سنا، جو سلسلے شاہ عبد الرحمان صاحب رحمت آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے قابل علماء میں سے ہیں، بڑے بڑے علماء آج سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ان خواتین نے، ان دونوں بیویوں نے جواب دیا جن کے ہاتھوں میں مجاہدین کے گھوڑے کے چنے کی پیسنے سے چکی چلانے سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، ان دونوں بیویوں نے یہ جواب دیا کہ سید احمد شہید کے ہاتھ پر توبہ کرنے سے، مولانا اسماعیل شہید کے ہاتھ پر توبہ کرنے سے اور بالا کوٹ کے پہاڑوں کے دامنوں میں جو میں اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھا رہی ہوں، اس مجاہدے کی برکت سے میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ایمان و یقین عطا فرمایا ہے کہ اگر اس کا وہ ایمان و یقین ہمارے دلوں سے نکال کر بالا کوٹ کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو بالا کوٹ کے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو دوستو ایمان اور یقین بنتا ہے مجاہدات سے، اللہ کی محبت میں جو جتنا زیادہ مجاہدہ کرتا ہے اتنے ہی اس کا ایمان یقین لال ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب خاص سے نوازتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا کی خیر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ بعض لوگوں نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی مگر مجاہدہ نہیں اختیار کیا، اس لیے اللہ نے دوسری شرط لگا دی والذین جاہدوا فینا، جو مجاہدہ اختیار کریں گے۔ اس مجاہدے کی کیا تفسیر کی اللہ والوسی نے؟ نمبر ایک، الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جن لوگوں نے مشقت اٹھایا مجھ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش نہیں کیا، نفس نے کہا بدنگاہی کر لو، اس سالک نے کہا اے نفس تیری نہیں سنوں گا، اس نفس نے کہا میں بہت شور غل مچاؤں گا، بہت تکلیف ظاہر کروں گا، اس نے کہا تمہاری تکلیف اپنی طرف جگہ پر ہے لیکن میرے مولا کریم کی رضا اور خوشی کی قیمت الگ ہے، تم ہمارے دشمن ہو، تم کو خوش کر کے ہم نے ہمیشہ ذلتیں اٹھائی ہیں، اپنے مالک کو خوش کر کے ہم دونوں جہان میں عزت پائیں گے۔ اس لیے علامہ علوسی نے ایک تفسیر کر دی کہ والذین جاہدوا فینا ابتغاء مرضاتنا، جو ہمیں خوش کرنے کے لیے، الذین اختاروا المشقۃ ابتغاء مرضاتنا، جو تکلیف اٹھاتے ہیں ہم کو راضی کرنے کے لیے۔ دوسری تفسیر کیا ہے؟ الذین اختاروا المشقۃ فی نصرت دیننا، جنہوں نے دین کو پھیلانے کے لیے مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی۔ نمبر تین تفسیر کیا ہے؟ الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا، جنہوں نے احکام الہیہ کو تعمیر کرنے کے سلسلے میں ہر قسم کی تکلیف اٹھا لی۔ نمبر چار تفسیر یہ ہے، الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء عن مناهینا، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو حرام فرمایا، منع فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا، ہمارے خاص بندے ہیں مجھ کو خوش کرنے کے لیے اپنے نفس پر زخم اور تلوار برداشت کرتے ہیں۔ کیا وہ نالائق محبت کا دعویٰ کرتا ہے جو اپنے نفس کی غلامی کے ساتھ مولا کریم کو ناراض کرتے ہیں؟ رونے کا مقام، اگر یہ شخص جتنا بھی اپنے نفس کو ملامت کرے کم ہے، اسی لیے مارمی فرماتے ہیں کاش کی مادر نزادے مرمرا، جب کبھی کوئی بدنگاہی یا کوئی گناہ صادر ہوا
مولانا فرماتے ہیں کاش کہ مجھے ماں نے نہ پیدا کیا ہوتا کہ میں خدا کی نافرمانی کی ذلتوں کو منہ سامنا کرنا پڑتا اور اللہ کے غضب و قہر میں میں ایک ساتھ لے لیتا. کاش کہ مجھے ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. کاش کی مادر نہ زادے نہ مرا یا مرا شیرے نہ خردے نہ چرا یا مجھے شیر چراگاہ میں جنگل میں سے کھا گیا ہوتا تو وہ بہتر تھا اس بات سے کہ میں خدا تعالیٰ کے غضب و قہر کے اعمال میں اپنی زندگی کی کوئی سانس گزار دوں یعنی اللہ کو ناراض کر دوں. تو یہ دوستوں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ 5-6-7 تاریخ کو اختر کا ارادہ ہے. اللہ سے دعا کیجیے صحت رہے. تو میرا مشورہ ہے کہ امت فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی اپنے دینی مربی کے ساتھ سفر کر لو. تو سفر جو ہے دین کے لیے جب دین سکھانے والا سیکھنے والا دونوں بے گھر ہو جائے اپنی ماں اپنی اولاد سے اپنے بال بچوں سے بے گھر ہو جائے تو خدا تعالیٰ کو اس پر رحم آیا. سکھانے والے اور سیکھنے والے دونوں آج میری محبت میں بے گھر ہیں. تو کم سے کم ایک ہفتے کا سفر ہوگا. 4 تاریخ کو جائیے 5-6-7 رہیے 8-9 کو واپس آ سکتے ہیں. دونوں کرایہ بتا دیا. جو عام معمولی کلاس سے جانا چاہیں اکنامی کلاس کراچی ایکسپریس سے ان کا کرایہ 310 روپیہ ہے. جو ایئر کنڈیشن سے جانا چاہیں ان کا 400 آنے جانے کا 800 اکنامی کلاس بدلی کراچی ایکسپریس دونوں طرف کا ہے.
جی
دونوں طرف کا کرایہ ہے. یہ جو سنا رہا ہوں 310 روپئے میں آنا جانا ہزار لیکن کھانا نہیں.
یہاں سے ٹرانسپورٹ نہیں ہے. ٹرانسپورٹ آپ کتنی ہے؟
ہاں
اسٹیشن پہنچنا ہوگا.
اسٹیشن سے ریس کا کرایہ ہے یہ. اچھا اور جو لوگ ایئر کنڈیشن سے جانا چاہیں ان کا کرایہ 400 ایک طرف کا ہے. 800 جمع کر دیں تو آنے جانے کا ان کا ہو جائے گا. وہاں کھانے کے لیے جو چاہے 30 روپیہ دے دیں. اصل میں 30 سال تھا 40 اس سال مجلس سیاحت المسلمین لاہور میں جو لوگ وہاں کھانا کھائیں گے ضابطے اور قانون سے ان کے لیے 40 روپیہ ہے 3 دن کا. 3 دن کا 40 روپیہ. آپ بتائیے سستا ہے یا مہنگا؟ 40 روپئے میں 3 دن ناشتہ دوپہر کا کھانا رات کا کھانا سستا ہے. اور محض اس بنا پر یہ ان کا احسان اور حوصلہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ہوٹلوں میں جانے سے وقت بچایا تاکہ وہی وقت اللہ والوں کی اور صالحین کی صحبت میں گزرے. یہ ہے اس کی نیت مجلس سیاحت المسلمین کی تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو ورنہ ہوٹلوں کے حوالے کر کے بے فکر ہو جاتے. لیکن کیونکہ بہت سے لوگ کیونکہ اس میں بہت سے ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں دیہاتوں سے جن کے پاس کھانے کی یعنی گنجائش نہیں ہوتی تو میں جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ فضل فرمایا ہے یعنی ان کی رزق میں وسعت دی ہے اور گنجائش دی ہے ان کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ 100 روپیہ رضاکارانہ طور پر دے دیں تو 40 تو ان کا ہو گیا. 60 روپیہ اپنے غریب بھائیوں کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے اگر بچ گیا تو وہ وہی لٹریچر وغیرہ شائع ہو جائیں گے اور کسی دینی کام میں آ جائیں گے. یہ میرا مشورہ ہے. بس یہ چند باتیں تھیں. اور اس سے پہلے جمعے کو میں نے یہاں کچھ خاص دوستوں کو توجہ دلائی تھی کہ بھائی یہ حکیمت کے تعلیمات کے پمفلٹ اور کتاب سے جو 3500 ممبروں